مختصر اور بہت کم مدت کی زندگی ہے. انسان تھوڑی سی تکلیف زیادہ سے آرام کے لیے برداشت کر لیتا ہے. کبھی بھی کوئی عقل مند آدمی تھوڑے سے آرام کی خاطر زیادہ تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ہم اس زندگی میں آرام اور اس زندگی میں بھی چین اور سکون کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں, اور زندگی ہماری مشکل کس طرح سے ہو سکتی ہے, پریشانیوں میں گھر کس طرح سے سکتی ہے. پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَمَّا مَن تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس شخص نے خدا کے مقابلے میں سرکشی سے کام لیا, طغیانیت کا شکار ہو گیا, اس نے جب آخرت اور دنیا میں ٹکراؤ ہوا تو دنیا کے آرام کو اس نے اختیار کر لیا, آخرت کے آرام کو چھوڑ دیا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, جہاں ہر طرح کی مشکل ہر طرح کی مصیبت جو ہو سکتی ہے وہ ساری مصیبتیں وہ سارے مصائب وہ ساری تکلیفیں جہنم میں ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, لیکن جس شخص نے اپنے پروردگار کے مقام سے خوف کیا, جس میں خوف خدا پایا جاتا ہے, اس خوف خدا کے سائے میں اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے محفوظ کر لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ بہشت ہے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے, جہاں ہر طرح کا آرام ہر طرح کا سکون ہر طرح کا چین پایا جاتا ہے. عزیزو, میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان اگر گناہوں سے بچنا چاہتا ہے, اگر اطاعت کرنا چاہتا ہے, تو اس کا ذریعہ ہے اللہ سے محبت اور اس سے خوف, خوف اس کے مقام سے خوف, یعنی اس بات سے خوف کہ اللہ ہماری ہر حرکت پر اس کی نظر ہے دیکھ رہا ہے, یا اس بات سے خوف اس کے عدل سے خوف, اس کے انصاف سے خوف کہ جب ہمارے نام اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اگر اس نے اپنے عدل سے کام لیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا. جہاں خوف اور محبت گناہ سے بچنے کا سبب ہے, وہیں خوف اور محبت ہی گناہ کا بھی سبب ہے. انسان گناہ جو کرتا ہے وہ بھی محبت کی خاطر کرتا ہے اور خوف سے کرتا ہے. خوف اور محبت گناہ سے بچاتی بھی ہے اور خوف اور محبت گناہ میں پھنساتی بھی ہے. بس فرق یہ ہے کہ کس کا خوف اور کس سے محبت. کچھ خوف وہ ہے جس کا حکم خدا دیتا ہے, اور کچھ خوف وہ ہے جس سے قرآن روکتا ہے. کچھ ممدوع خوف ہے اور کچھ یہ جو ہے مذموم خوف ہے, مذمت جس کی قرآن میں اور احادیث پیغمبر و ائمہ طاہرین علیہ السلام میں ہوئی ہے. خوف طرح طرح کا خوف ہے, اللہ کے خوف, اس کے مقام کا خوف, اس کے عدل کا خوف, اس کے نگرانی کا خوف. یہ وہ ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے, جس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے. لیکن کچھ خوف وہ ہیں جن سے قرآن نے روکا ہے, منع کیا ہے. یہ خوف اگر انسان کے دل میں بیٹھ گیا تو وہ گناہ کے راستے پر چل نکلے گا. ایک خوف جسے قرآن نے منع کیا ہے وہ طاغوت کا خوف. اللہ کے ماسوا جو حکمراں ہیں, اللہ کے ماسوا جو طاقتیں ہیں, ان طاقتوں کے خوف سے قرآن نے منع کیا ہے. نجات اگر چاہتے ہو تو نجات اسی وقت ہے جب تم اپنے کو ان کے خوف سے آزاد کر لو گے. جس وقت خداوند عالم نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ نصیحت کے لیے, تو کیا انہوں نے کہا تھا؟ قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغا, پالنے والے ہمیں خوف ہے کہیں وہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے زیادتی نہ کر بیٹھے, کہیں وہ سرکشی نہ کر بیٹھے, کہیں طغیانی نہ کر بیٹھے. خدا نے فوراً کہا قالا لا تخافا, اس طاغوت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے یہ بڑا طاقتور ہے, اس کے پاس بڑی طاقتیں ہیں, بہت پاور فل حاکم ہے, پاور فل حاکم ہے. خدا نے کہا مجھ سے بڑا طاقتور تو نہیں ہے. قال لا تخافا انی معکما اسمع و ارا، ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. جب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہیں خوف کی ضرورت نہیں ہے. میں وہ ہوں، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں دیکھتا ہوں بھی ہوں. تمہیں خوف کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں کے اوپر قرآن مجید نے جس خوف سے منع کیا ہے وہ کون سا خوف ہے؟ طاغوت کا خوف ہے. اگر موسیٰ اور ہارون میں طاغوت کا خوف بیٹھ جاتا، خدا اس خوف کو ان کے دل سے نہ نکالتا، تو یقیناً وہ اللہ کے پیغام کو اس تک پہنچانے کی جرات نہیں کر سکتے تھے اور اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہارون اور موسیٰ. اگر ہارون اور موسیٰ اس گناہ سے بچ گئے تو وجہ یہ تھی کہ خدا نے کہا کہ ڈرو نہیں، تو انہوں نے اپنے دل سے فرعون کا ڈر نکال پھینکا اور اس بھروسے کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تنے تنہا اس کے دربار کے اندر داخل ہو گئے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، چاہے دنیا میں نجات یا آخرت میں نجات، نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کبھی بھی طاغوتی طاقتوں سے ڈرنا نہیں. چاہے وہ تمہیں کتنے ہی طاقتور نظر آ رہے ہوں. چنانچہ جنگ احد کے سلسلے میں اشارہ پہلے بھی جو ہے وہ کر چکا ہوں کہ جب ابو سفیان کا لشکر یہ جو ہے فتح کر کے جیت کے ساتھ واپس جا رہا تھا، مقام روحہ پر جب ابو سفیان کا لشکر پہنچا ہے تو اس نے دوبارہ واپسی کی سوچی کہ کیوں نہ اس مرحلے میں ان کا کام تمام ہی کر دیا جائے. ادھر پیغمبر کو جب خبر ہو گئی اور پیغمبر نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ جو جس حال میں ہے، جو زخمی ہے، وہ زخمی حالت میں سب کے سب دوبارہ میدان کی طرف آ جائیں، اور وہ تیار ہو گئے آنے کے لیے. قرآن اس لمحے کو یاد کرتا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ کی آواز پر اور پیغمبر کی آواز پر، کس عالم میں؟ من بعد ما اصابهم القرح، اس صورت میں کہ ان کا بدن زخموں سے چور تھا. من بعد ما اصابهم القرح، ان کا بدن جو ہے زخموں سے چور تھا، اس کے بعد وہ نکلے. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. عجیب ہے، دو چار نیکیاں کر دینا کافی نہیں ہے، نیکیوں میں استمرار ضروری ہے، اسے جاری رکھنا ضروری ہے. ہم ایک زمانے میں نماز پڑھتے تھے، ایک زمانے میں روزہ رکھتے تھے، ایک زمانے میں کار خیر انجام دیا کرتے تھے. ارے بھائی، میں ایک زمانے میں سینٹر میں بڑی خدمت کیا کر، اب میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، کنارہ کش ہو گیا ہوں، یہ کافی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ افراد جو جنگ احد میں شامل تھے، جنہوں نے زخم پہ زخم کھائے، ان کے لیے اجر عظیم نہیں ہے. جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہا، اب بہانہ نہیں ہے کہ ہم تو تھک چکے ہیں، ہم زخمی ہو چکے ہیں، اب دوسرے جائیں، دوسروں کی باری ہے. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، یہ احد والے جو زخمی ہو چکے ہیں، ان زخمیوں میں سے ان کے لیے اجر عظیم ہے جو زخمی ہو جانے کے بعد بھی نیک کام انجام دیں اور پیغمبر اور خدا کی آواز پہ لبے کہتے ہوئے میدان میں آ جائیں. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. ابو سفیان جب ان پر دوبارہ حملہ کرنے آ رہا تھا، قبیلہ عبد القیس مدینے آ رہا تھا گیہوں خریدنے کے لیے، قبیلہ عبد القیس سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے یہ جو ہے مسلمان سپاہیوں سے ان کے لشکر میں افواہ پھیلا دو کہ ابو سفیان اب کی تو بہت بڑی فوج لے کر کے آ رہا ہے، جتنے لوگ پہلے آئے تھے اس سے کہیں زیادہ لے کر کے آ رہا ہے. قبیلہ عبد القیس جب ان کے درمیان آئے اور آنے کے بعد مجاہدوں کا حوصلہ پس کرنے کے لیے ان کو ڈرانے لگے، انہیں خوف دلانے لگے، کس چیز سے؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، یہ وہ مجاہدین احد ہیں، وہ افراد، ان کے لیے اجر عظیم ہے کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر کے یہ کہا کہ بہت بڑا لشکر تمہارے خلاف آ رہا ہے، ڈرو اس لشکر سے، ڈرو اس طاقت سے ڈرو، ان کی فوجی طاقت سے ڈر کر کے میدان چھوڑ دو، تو ان کو وہ ڈرنے کے بجائے فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہونے لگا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ابو سفیان کتنا بڑا ہی لشکر لے کے آ جائے، ہماری مدد کے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین سہارا ہے، وہی بہترین بھروسہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اگر یہ ان سے ڈر کے میدان چھوڑ کے مدینہ چلے گئے ہوتے، ایک بھی نہ باقی بچتا، سب کے سب مارے جاتے. لیکن جب انہوں نے اپنے دل سے طاغوت کے خوف کو نکال دیا، طاغوتی قوتوں کے خوف کو جب نکال دیا اور میدان میں ڈٹے رہے، نہ صرف یہ کہ مدینے میں نہیں بیٹھے بلکہ مدینے سے 8 میل اور آگے نکل آئے. جب ابو سفیان کو اس کی خبر ملی تو گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زخمی مجروح تھکے ہوئی فوج کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کوئی بڑی طاقت ان کے ساتھ ہے، کچھ چھپا ہوا لشکر ان کے پاس تھا جس کو لے کر کے آ گئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں کہیں اس لشکر کو. بجائے اس کے کہ یہ جو ہے مسلمان ڈرتے، اب ابو سفیان ڈرنے لگا اور اس کا لشکر ڈرنے لگا. تو نجات جب تک طاغوتی طاقتوں سے ڈرتے رہیں گے، جب ان کے اسلحوں سے، ان کی ٹیکنالوجی سے، ان کی دولت سے، ان کے پیسے سے، ان کی فوج سے، جب تک ہمارے دلوں میں خوف جمع رہے گا، اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے. آپ اٹھا کر کے آج دنیا کا ایک جائزہ لے لیں، جو قومیں ڈری ان کا کیا حال ہے، اور جو قومیں نہ ڈری میدان میں آ گئیں ان کا کیا حال ہے. آج آپ کے سامنے ہے، کچھ طاقتیں وہ تھیں جو طاغوت کی دھمکی کے بعد کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تمہیں اسٹون ایج میں بھیج دیں گے، آج ان کا حشر کیا ہے. اور جو قوم جنہیں دھمکیاں دی جاتی رہی، تمہیں تباہ کر دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور ان کے لیڈر نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آج ان کا عالم کیا ہے؟ جو قوم کبھی سوئی بھی نہیں بنا سکتی تھی وہ آج کہاں پہنچ گئی ہے. آج ان کی ترقیوں سے حیران ہے، پریشان ہے دنیا کی، ہو کیا رہا ہے؟ وجہ صرف ایک وجہ ہے، طاغوت کے خوف کو دل سے نکال دینا. جب تک طاغوت کا خوف دل میں بیٹھا رہے گا تب تک نجات ناممکن ہے. احد کی مثال میں نے عرض کیا کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے، اگر اس واقعے کو قرآن نقل کر رہا، کیوں نقل کر رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے آگے کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے، بھاگ نکلو یہاں سے. یہ کون سے نقل کرنے کی چیز تھی؟ نقل کرنے کی چیز یہ تھی، مگر انہوں نے جو جواب دیا اور جو ان کا ریئیکشن تھا، اس کے بنا پر انہیں کامیابی ملی، نجات پا گئے. اگر یہ جذبہ ان کے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا اور ان کی خبر سن کر کے مدینی کی راہ لیتے، تو گھر میں گھس کر کے ابو سفیان اور ان کا لشکر ان کو مارتا. فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ پر بھروسہ کیا. تو یہ وہ خوف ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کا خوف وہ ہے جو انسان کو گناہ سے جو ہے بچاتا ہے، گناہ سے جو ہے وہ نکالتا ہے. ایک اور خوف جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان سے کبھی مت ڈرنا، وہ ہے کافروں سے خوف. کبھی کافروں سے خوف مت کرنا. اور عجیب ہے، یہ حکم قرآن نے اس وقت دیا ہے جب مولا کی یہ جو ہے ولایت کا اعلان ہوا ہے. جب غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان ہوا ہے، وہیں پر ہے یا ایھا الرسول بلغ، اس کے بعد پیغمبر کا اعلان کرنا، اس کے بعد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج اعلان امامت علی کے بعد اب کافر تمہارے دین کے سلسلے میں مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشونی، اب تم ان سے مت ڈرو، اگر ڈرنا ہے تو ہم سے ڈرو، کیونکہ خدا کا خوف وہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی چین اور سکون فراہم کرا سکے گا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے خوشگوار زندگی کا بندوبست کر سکتا ہے. لیکن جہاں کہیں تم ان سے ڈرو گے، نتیجہ تمہارا اچھا نہیں ہوگا. تیسرے خوف جس سے قرآن اور احادیث میں منع کیا گیا ہے، وہ ہے سماج کا خوف. ہمارے ہاں کتنے ہی افراد ارتکاب گناہ کرتے، معلوم ہے کہ گناہ ہے، جانتے ہیں کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، غلط عمل ہے، اس کے باوجود اس عمل کا ارتکاب کر دیتے ہیں صرف سماج کے خوف سے. کتنے ہی افراد وہ ہیں جو اپنی یہ جو ہے نمازوں کو یہ جو ہے قضا کر دیتے ہیں. اگر ہم آفس میں نماز پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ ان کے خوف سے نماز کو چھوڑ. نمازی ہیں, اکٹھا آ کے نماز پڑھتے ہیں گھر. کیوں بھائی آپ اکٹھا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں وہ آج کل کا ماحول ذرا سا اس میں اگر وہ اگر مگر کیا مطلب ہے؟ کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو حجاب صرف اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ سماج کیا کہے گا. حجاب کی قائل ہیں, یہ نہیں کہ حجاب کی قائل نہیں ہے. معلوم ہے کہ انہیں حجاب واجب ہے, بے حجابی حرام ہے, گناہ ہے, جانتی ہیں, لیکن سارا مسئلہ کس چیز کا کہ سماج کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاص صحابی جابر جوفی سے, جابر جوفی امام کے بڑے خاص صحابیوں میں سے ہیں, محرم اسرار امام ہیں, یہ جو ہے روایت ان سے منقول ہے. جابر جوفی کا وہ مقام ہے کہ خدا نے ان کو تیل ارض کا معجزہ دے دیا تھا. امام کی بات نہیں کر رہا ہوں, امام کے صحابی کی بات. ان کے پاس یہ پاور تھا, تیل ارض یعنی جب جہاں چاہیں فوراً پہنچ جائیں, یہ پلک جھپکتے جہاں چاہیں وہاں پہنچ جائیں. جناب جابر جوفی کا مقام وہ تھا, کوفے میں رہا کرتے تھے. امام یہ جو ہے مدینے میں ہے, یہ کوفے میں ہے. کوفے میں ایک شخص, ایک شیعہ ہے, ایک دن جابر سے کہتا ہے, جابر مولا کی زیارت کا بڑا جی چاہ رہا ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم لوگوں کو بھی اچانک ایک دل میں اوک سی اٹھتی ہے, اے کاش کربلا پہنچ جاتے. خبریں آج کل آ رہی ہیں نا کہ زائرین جا رہے ہیں کربلا چہلوم کے لیے, تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ اے کاش, اگر خاص طور سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں کہ صاحب وہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع وہاں پہنچا ہوا ہے, ملین ملین میں لوگ پہنچے تو جی چاہتا ہے نا, مگر پہنچ نہیں پاتے. وہ شیعہ کہتا ہے کہ جابر میرا بہت جی چاہ رہا ہے امام کی زیارت کے جاؤں. تو جابر نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ کیا کروں, راستہ دور ہے, میں غریب آدمی ہوں, زیادہ سفر میرے پاس نہیں کہ میں وہاں جا سکوں. جابر نے کہا واقعی تمہیں اتنا ہی شوق ہے؟ کہاں جابر نہ پوچھو, اچھا میرے ساتھ آؤ. شہر سے باہر نکلے, کوفے کے شہر سے. جابر نے کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو. اس نے اپنا ہاتھ جابر کے ہاتھوں میں دیا. جابر نے کہا آنکھیں بند کرو. اس نے آنکھیں بند کی, کہا آنکھیں کھول دو. اب جو آنکھ کھولتا ہے تو امام کے بیت الشرف کے سامنے اپنے کو پاتا ہے. یہ مقام ہے, یہ رتبہ ہے جابر جوفی کا. ان جابر جوفی کو خطاب کر کے امام کہتے ہیں, یا جابر وعلم بانک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اہل مصرک وقالوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک. جابر یاد رکھو, اس وقت تک تم مولائی نہیں بن سکتے, اس وقت تک تم ہمارے چاہنے والوں میں شمار نہیں کیے جا سکتے ہو جب تک تمہارے اندر یہ جو ہے صفت نہ پیدا ہو جائے کہ اگر تمہارا پورا سماج, پورا شہر سب مل کر کے کہیں یہ جابر اچھا آدمی نہیں ہے, اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے, اس کی شکل اچھی نہیں ہے, اس کا کپڑا اچھا نہیں ہے, اس کا مکان اچھا نہیں ہے, اس کی گاڑی اچھی نہیں ہے, سب نے تمہاری برائی کی, اس کے باوجود تمہیں کوئی رنج نہیں ہوا. کہتے ہیں تو کہا کریں, بکتے ہیں تو یہ بکا کریں. وَإِن قَالُوا أَنَّكَ رَجُلٌ صَا خَيْرٍ فَلَا يَسُرُّكَ ذَلِكَ. اور اگر سب مل کر کے تمہاری تعریف کرنے لگے, کیا کہنا ہے, کیا شکل و صورت ہے, کیا شخصیت ہے, کیا گھر ہے, کیا بنگلہ ہے, کیا گاڑی ہے, کیا لباس ہے, سب تمہاری تعریف کر رہے ہیں, ان کی تعریف سے تمہیں خوشی نہ ہو, نہ ان کی یہ جو ہے مذمت سے تمہیں تکلیف ہو اور نہ ان کے تعریف کرنے سے تمہیں خوشی ہو. ولا کن عرض ما فی کتاب اللہ, اگر ہمارے شیعہ بننا چاہتے ہو، اگر یہ جو ہے مولائی کہلانا چاہتے ہو، ہمارے چاہنے والوں میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہو، تو اپنی زندگی کو قرآن کے آئینے کے سامنے پیش کرو. سماج کے آئینے میں اپنی زندگی کو مت دیکھو کہ سماج کب تم سے خوش ہوتا ہے، کب ناراض ہوتا ہے. اپنی زندگی کو آئینہ قرآن میں دیکھو، قرآن کے سامنے پیش کرو. دیکھو تمہاری شکل قرآن کو پسند ہے یا نہیں، دیکھو تمہارا کاروبار قرآن کو پسند ہے یا نہیں، تمہارے کاروبار کی قرآن تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تمہارے رہن سہن کی قرآن تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا، تمہارے گھر بار کی قرآن تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا. ولکن اعرض علی ما فی کتاب اللہ فَإِن كُنْتَ صَالِكًا سُبُلَهُ خَائِفًا مِن تَخْوِيفِهِ وَزَاهِدًا مِن تَزْهِيدِهِ وَرَاغِبًا فِي تَرْغِيبِ فَبْشِرْ وَسْبُتْ. جابر اپنے کو آئینہ قرآن میں دیکھو، اگر تمہارا راستہ وہی ہے جو قرآن کا راستہ ہے، تم نے اپنی وہی شکل و صورت بنائی ہے جو قرآن کو پسند ہے، تم نے وہی کاروبار اختیار کیا ہے جو قرآن کو پسند ہے، تم نے اسی طرح سے دولت کمائی ہے جو قرآن کو پسند ہے، تم ان چیزوں سے خائف رہتے ہو جس کا قرآن نے خوف دلایا ہے، اور ان چیزوں کا تمہارے دل میں شوق موجزن ہے جس کا شوق قرآن نے دلایا ہے، تو اپنے کو بشارت دے لو کہ ہمارے چاہنے والے ہو. وثبت، اور اسی پہ ڈٹ جاؤ. یہ مت دیکھو کہ سماج کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ لوگ کیا کہہ رہے. فَإِنَّهُ لَا يَذُرُّ مَا قِيلَ فِيكَ، سماج کچھ بھی کہا کرے تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. وَإِن كُنْتَ مُبَاجِنًا لِلْقُرْآنِ، لیکن جب اپنے کو قرآن کے آئینے کے سامنے پیش کیا، اپنی شکل دیکھا قرآن میں، قرآن کہتا یہ شکل تو ہمیں پسند نہیں ہے، اپنے کاروبار کو قرآن کے آئینے میں دیکھا، اپنی جو جمع کی ہوئی دولت ہے اسے جب قرآن کے آئینے میں دیکھا، قرآن کہتا یہ دولت ہمیں نہیں چاہیے، یہ کاروبار ہمیں نہیں چاہیے، یہ کاروبار ہماری نگاہ میں حرام ہے، یہ دولت ہماری نگاہ میں حرام ہے، یہ جو تم نے پیسہ اکٹھا کر رکھا ہے یہ ہماری نگاہ میں حرام ہے. سارا زمانہ چاہے تمہاری تعریف کرے، لیکن اگر قرآن تمہارے خلاف ہے، قرآن اگر تمہارے اس کاروبار کو، اس شکل و صورت کو، اس تعلیم کو، اس دولت کو اگر پسند نہیں کرتا ہے، فَمَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِنْ ذَلِكَ، کس نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو؟ تم نعرہ لگا کر کے مولائی نہیں بن سکتے ہو، تم صرف دعویٰ کر کے مولائی نہیں بن سکتے ہو. کربلا چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے زیارت کے لیے، اس سے تو مولائی نبی بن سکو گے. کربلا جانا بہت عظیم ہے، مجلس حسین میں شریک ہونا بہت عظیم ہے، یہ ساری چیزیں بڑی قیمت رکھتی ہیں، بڑی عظمت رکھتی ہیں، مگر اسی وقت ہے جب تمہاری زندگی جو ہے مطابق قرآن ہو. سماج سے ڈر کر کے اگر تم نے خدا کی جو ہے نافرمانی کر لی، سماج یہ کہہ رہا ہے، ہاں سوسائٹی یہ کہہ رہی، اب زمانہ بدل گیا ہے، یہ چیزیں اس زمانے کسی اب آج کے دور میں نہیں ہو سکتی. کیا آج کے دور میں خدا بدل گیا ہے یا قرآن بدل گیا ہے؟ آج کے دور میں وہی قرآن ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں قرآن تھا، وہی قرآن آج بھی قرآن ہے، قرآن تو نہیں بدلا ہے. آج بھی ہماری ذمہ داری وہی ہے، ڈیوٹی ہماری آج بھی وہی ہے کہ اپنی زندگی کو آئینہ قرآن میں دیکھے. اگر سماج سے ڈر گئے، خدا سے ڈریں گے تو گناہوں سے دوری ہوگی، سماج سے ڈریں گے تو گناہوں میں پھنس جائیں گے، شکار ہو جائیں گے گناہوں کا. لہذا تیسرا خوف جس سے قرآن منع کرتا ہے اس سے مت ڈرنا، وہ سماج کا خوف ہے، رسم و رواج کا خوف چوتھا خوف ہے. بہت ساری چیزیں فقط یہ جو ہے رسم و رواج کے خاطر انسان انجام دیتا ہے. فلاں جی ٹھیک ہے، اچھی تو ہے، مگر کیا کریں، رسم زمانہ تو نہیں ہے. اسلام رسم و رواج کا یہ جو ہے قائل بھی ہے اور مخالف بھی ہے. رسم و رواج اگر عقل اور شریعت کے جو ہے مطابق ہو تو اسلام اس کو جو ہے بڑھاوا دیتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، رسم و رواج کا مخالف نہیں ہے اسلام. لیکن اگر رسم و رواج ایسے رسم و رواج ہیں جو شریعت سے ٹکرا رہے ہیں، جو عقل سے ٹکرا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے اکثر گفتگو، جی جی میں مانتا ہوں یہ بات اچھی نہیں ہے،
کیا کرے ہوتا چلا آیا ہے. رسم ہے ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور سے فلاں رسم ہے فلاں رسم ہے فلاں رسم ہے. خب یہ رسم شریعت سے ٹکرا رہی ہے یا اس رسم کو شریعت مان رہی ہے؟ اگر رسم کو شریعت مان رہی ہے تو یقیناً مولا کائنات نے جس زمانے میں مالک اشتر کو جو ہے مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا, جو فرمان نامہ لکھا ہے اس میں یہ بھی ہے, مالک اشتر دیکھو وہ رسمیں جو اچھی رسمیں ہیں, جو صحیح رسمیں ہیں, مطابق عقل و فطرت و قرآن جو رسمیں ہیں ان کو جو ہے مستحکم بنانا, ان کو زندہ کرنا, اور وہ رسمیں جو خرافات کی شکل رکھتی ہیں انہیں نابود کر دینا, ختم کر دینا. تو رسم سے ڈر جانا اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. قرآن مجید نے ایک رسم کا تذکرہ کیا اور اس کی جو ہے مخالفت کا حکم دیا پیغمبر کو. عرب معاشرے میں یہ جو ہے رسم تھی کہ اگر وہ کسی بچے کو پال پوس کے یہ جو ہے بڑا کرتے تھے, ان کا اپنا بچہ نہیں ہے, گود لیا ہوا بچہ, تو رسم یہ تھی کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرتا تھا اگر اس لڑکی کو اس نے طلاق دے دیا یا وہ جو ہے بیوہ ہو گئی تو پھر وہ اس سے شادی نہیں کرتے تھے. جس طرح سے اپنی جو ہے بہو سے شادی نہیں کرتے تھے سگے بیٹے کے ہاں, یہی انہوں نے ان کے ہاں جو ہے رسم یہ ہو چکی تھی. قانون شریعت نہیں ہے, رسم بن گئی تھی. بہت سی رسمیں ہمارے بھی ہیں نا, بیوہ کوئی ہو گئی عورت اب اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. خیر اب تو آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. بہت ساری جو رسمیں ہمارے اس طرح کی پائی جاتی تھی. عربوں میں رسم یہ تھی کہ گود لیے ہوئے بیٹے کی بیوی اگر اس کو طلاق ہو گیا ہے یا شوہر مر گیا ہے تب اس سے وہ شادی نہیں کیا کرتے تھے. اس رسم کو پیغمبر نے توڑا, خدا نے حکم دیا, قرآن نے اس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا. قرآن نے پیغمبر کے بھی ایک گود لیے بیٹے تھے زید ابن حارثہ. زید ابن حارثہ کی شادی پیغمبر کی جو ہے پھوپھیزاد بہن زینب کے ساتھ ہوئی تھی, نہیں پٹی دونوں میں, طلاق ہو گیا. طلاق ہو جانے کے بعد اب یہ گود لیے ہوئے بیٹے, اگر پیغمبر دوسروں سے کہتے کہ اس رسم کو نہ مانو تو لوگوں کو قبول کرنا بہت مشکل تھا, پہلے عمل کر کے خود دکھانا پڑتا ہے. لہذا پیغمبر نے زید کی طلاق دی ہوئی بیوی زینب سے شادی کیا اور شادی کر کے یہ بتایا ہم اس رسم و رواج کی حمایت نہیں کرتے ہیں, اس کا احترام نہیں کرتے ہیں جو حکم خدا سے ٹکرائے, جو خرافات کی شکل اختیار کر لے. لہذا اگر طاغوتی طاقتوں سے ڈر گئے تو ہلاکت ہے, کافروں سے ڈر گئے تو ہلاکت ہے, سماج سے اگر ڈر گئے تو ہلاکت ہے, رسم و رواج سے اگر گھبرا گئے ڈر گئے تو ہلاکت ہے. بہت سارے لوگ صرف اس لیے کہ ہماری بدنامی ہوگی, بدنامی سے بچنے کے لیے جہنم میں جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. آر اور نار دو چیزیں ہیں, آر اور نار. بہت سارے لوگ آر کو آر کی خاطر جو ہے نار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. عجب جملہ ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام حسین کا ایک شعر ہے جس کا ایک مصرع بہت مشہور ہے, دوسرا مصرع کمتر پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا. پہلا مصرع بچہ بچہ واقف ہے, الموت اولا من العاری, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر, اسے سب آشنا ہے. الموت اولا من رکوب العاری, اور دوسرا مصرع فرماتے امام کہ والعار اول من دخول النار, جہنم میں جانے سے ذلت بہتر ہے. تو آر اور نار, کیونکہ اگر آر کے چکر میں پڑ گئے تو پھر نار میں جانا پڑے گا. کون کیا کہتا ہے ذلت ہوگی عزت ہوگی, ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے, عزت بھی خدا کے ہاتھ, ذلت بھی خدا کے ہاتھ میں, عزت کی خدا کے ہاتھ میں ہے. یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا نا جناب زینب سے تو عز من تشاء و تذل من تشاء, وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم کو اللہ نے جو ہے ذلت دی ہمیں عزت ملی. جناب زینب نے کہا تھا تو جسے عزت سمجھتا ہے یہ جو ہے مہلت ہے, عزت نہیں ہے, مہلت ہے تاکہ تیرے گناہوں میں اور اضافہ ہو سکے. لیزدادوا اثما, قرآن کی آیت پڑھی جناب زینب, ذلیل کون ہوا, یزید یا جناب زینب, یزید یا اہل بیت؟ آج بنی امیہ جو ہے اتنا جو ہے منفور نام بن گیا ہے کہ کوئی اس کا نام لینے کی ہمت بھی نہیں کرتا. تو جس چیز سے قرآن نے جس خوف سے جو ہے منع کیا ہے, جو خوف ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, وہ خوف ہے سماج کا خوف, رسم و رواج کا خوف, کفر کا خوف, طاغوتی طاقتوں کا خوف. اگر انسان اپنے کو ان تمام خوف سے آزاد کر لے تو یقیناً وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا. اور اگر اس خوف کو کسی انسان نے اپنے اوپر طاری کر لیا, یہ جو ہے مسلط کر لیا, تو یہ خوف سبب بنتا ہے گناہ کا. ایمان ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے, رسول کو بھی مانتا ہے, اہل بیت کو بھی مانتا ہے, قرآن کا بھی قائل ہے, حدیث کا بھی قائل ہے, لیکن طاغوتی طاقتوں سے ڈرتا ہے, لیکن کفار سے ڈرتا ہے, لیکن سماج سے ڈرتا ہے, لیکن رسم و رواج سے ڈرتا ہے. ان تمام باتوں کے ہونے کے باوجود بھی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ یہ شخص گناہ سے محفوظ رہ جائے. غربت کا خوف کبھی کبھی ہوتا ہے, میں فلاں کام کریں گے ہماری جاب چھوٹ جائے گی, ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. اور اتفاقاً قرآن کہتا ہے کہ شیطان گناہ کرواتا ہے اسی راستے سے. الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. اس آیت میں دو وعدہ ہے, ایک اللہ کا وعدہ, ایک یہ جو ہے شیطان کا وعدہ. ایک اللہ کا وعدہ, ایک شیطان کا وعدہ. ابھی دیکھنا ہے کہ انسان کس کے وعدے پر اعتبار کرتا ہے. اس دن عرض کیا تھا نا کہ قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا, میں نے کچھ نہیں کیا تھا, ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا, ایک وعدہ میں نے کیا تھا. اللہ کا وعدہ سچا, ہمارا وعدہ جھوٹا, ذہن میں ہے نا. اب سنیے آیت کو. الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے فقر کا, غربت کا. شیطان کہتا ہے اگر تم اللہ کے راستے پہ چلو گے بھوکے مر جاؤ گے, اگر تم دین کے راستے پہ چلو گے تم بھوکے مر جاؤ گے, نہ تمہیں جاب ملے گی, نہ تمہارا کاروبار چلے گا, تمہارے بچے دانے دانے کو ترس جائیں گے. یا امرکم بالفحشاء, لہذا تم برے کام کرو. اگر غربت سے بچنا چاہتے ہو, اگر فقر سے بچنا چاہتے ہو, تو یہ جو برائی کے راستے پر آؤ, اور اگر تم نے برائی کے راستے کو چھوڑا تو یقین جانو کہ تمہارے بچے بھوکے مریں گے, تم غربت کا شکار ہو جاؤ گے, تم فقر کا شکار ہو جاؤ گے. ادھر شیطان, واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا. اور اللہ کیا وعدہ کرتا ہے, اگر تم ہمارے راستے پہ ہوگے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے اور تمہاری روزی میں اضافہ بھی کر دیں گے. نہ صرف یہ کہ جو روزی تمہاری ہے وہ نہ چھینے گی, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری روزی میں اضافہ بھی کریں گے. واللہ واسع علیم. اور اللہ جو ہے علم و دانش بھی رکھتا ہے اور اس کی قدرت بھی بہت وسیع ہے. تو دو وعدے ہیں نا, ایک شیطان کا وعدہ, ایک اللہ کا وعدہ. شیطان کا وعدہ کیا ہے, اگر اللہ کے راستے پہ چلو گے غربت کا شکار ہو جاؤ گے. اللہ کا وعدہ کیا ہے, ہمارے راستے پہ آؤ گے نہ صرف یہ کہ موجودہ روزی تمہاری محفوظ رہے گی, ہم اس میں اور اضافہ کر دیں گے. اور شیطان نے وہاں کیا کہا ہے, میرا وعدہ جھوٹا, اللہ کا وعدہ سچا. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے وعدے کو جو ہے نظر انداز کر دے, تو غربت کا خوف, جب تک انسان اپنے کو غربت کے خوف سے آزاد نہیں کرائے گا اس وقت تک گناہ سے بچ نہیں سکتا ہے. جس وقت وہ آیت نازل ہوئی کہ اب آج کے بعد سے کفار قریش کو مکے میں آنے کی اجازت نہیں ہے, حرم میں نہیں آتا. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ حج کے لیے کفار بھی آتے تھے اور یہ جو ہے اہل اسلام بھی آتے, دونوں آتے تھے. میں کفار جب آتے تھے بعض ایسی حرکتیں کرتے تھے جو قابل برداشت نہیں ہے, مثلا برہنہ ہو کر کے طواف کرتے تھے. جب مکہ یہ جو ہے فتح ہو گیا, سورہ توبہ جب نازل ہوئی ہے اس کے بعد سے اعلان کر دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے مومنوں یاد رکھو, کافر یہ جو ہے ناپاک ہیں, نجس ہیں, اب اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے, اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. مسلمان تاجر پریشان ہو گیا, بزنس مین, ٹوریزم ہے نا, زیارتوں کے لیے جب آتے ہیں تو دکانداروں کی تو چمک جاتی ہے حج کے زمانے میں, زیارت کے زمانے میں. بھائی اگر یہ 5000 یہ جو ہے اہل ایمان آتے تھے, اہل اسلام آتے تھے, 5000 کافر بھی تو آتے تھے, ہمارے سیل پر فرق پڑ جائے گا, کہاں کمائیں گے, دکان نہیں چلے گی ہماری, کیا ہوگا, پریشان ہیں. قرآن نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. حکم ہم نے دے دیا, اب آج کے بعد سے کافر نہیں آ سکتے ہیں, مشرکین کا آنا بند. اور اگر تمہیں خوف یہ کہ ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا, بزنس کا کیا ہوگا, دین خدا کا کیا ہوگا, اس کی پرواہ نہیں ہے. آخرت میں خود ہمارا کیا بنے گا, جہنم کا ایندھن بنیں گے, یہ کیا, اس کی پرواہ نہیں ہے. ساری پرواہ کس بات کی ہے کہ ہمارے بزنس کا کیا ہوگا. غربت کی وجہ سے بعض لوگ غربت کے خوف سے چار پیسہ کم کہیں نہ ہو جائے اللہ کے قانون کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو جائے, بھروسہ نہیں ہے اس کے اوپر. خدا نے کیا کہا, وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً, اگر تمہیں غربت کا خوف ہے, فقر و فاقے کا خوف ہے, تو سنو, فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا, محتاجی نہیں رہے گی. تو جن چیزوں, جن خوف سے اپنے کو دور رکھنا ہے, طاغوتی طاقتوں کا خوف, کافروں کا خوف, سماج کا خوف, رسم و رواج کا خوف, اور غربت کا خوف, یہ پانچ خوف وہ ہیں جو انسان کو گناہ کی وادی میں لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ کا خوف, قیامت کا خوف, جہنم کا خوف, حساب و کتاب کا خوف, یہ وہ خوف ہے جو انسان کو گناہوں سے دور کرتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اگر نفس کو گناہوں سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ان خوفوں کو اپنے سے دور کریں اور یہ خوف اپنے اندر پیدا کریں. ایک صلوات پڑھیں گے, محمد و آل محمد. عام طور سے ہمارے ہاں شادی کی عمر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, وجہ ابھی تو جاب نہیں ہوئی ہے, ابھی تو گھر میں کچھ ہے نہیں. عام طور سے ہی ہوتا ہے نا, شادی کا پیغام آ گیا, لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے, عام طور سے گھر والے اس کو, گھر والے کیا خود لڑکے لڑکی بھی, جی ابھی ہم کو اپنا یہ جو ہے وہ کیریئر بنانا ہے, ابھی کیریئر بنانا ہے, ابھی تو دولت اکٹھا کرنا ہے, ابھی گھر بنانا ہے, ابھی شادی کیسے کر لیں گے, دوہرا خرچہ کہاں سے ہم اٹھا سکتے ہیں, کس کاہے کے خوف سے, فقر کے خوف سے, غربت کے خوف سے کہ پیسہ نہیں ہمارے پاس, پیسہ نہیں ہے شادی نہیں کرتے, شادی نہ کرنے کے نتیجے میں گناہوں میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں, مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں. یہاں بھی قرآن نے منع کیا, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. شادی کراؤ, کرو نہیں کراؤ کی بات ہو رہی ہے, صرف کرو کی بات نہیں, وَأَنكِحُوا, جو کنوارے ہیں ان کی شادی کا انتظام کرو. اور اگر اس بات کا خوف ہے کہ کھانا کہاں سے ہوگا, پیسہ کہاں سے آئے گا, روزگار کہاں سے ملے گا, جاب کا کیا ہوگا, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, ان یکونوا فقراء, اگر یہ فقیر ہیں, محتاج ہیں, تنگ دست ہیں, یغنہم اللہ من فضلہ, اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. یہ سارے وہ خوف ہیں جس کے بنا پر انسان گناہوں میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے, وہ سارے خوف جو گناہ کا سبب بنتے ہیں ان کو اپنے سے دور کرنا ہے. اور وہ خوف جو ہمیں گناہوں سے دور کرتا ہے, اس خوف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. جس دن یہ خوف نکل جائے گا اور جس دن وہ خوف آ جائے گا, اس دن انشاءاللہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے, محمد و آل محمد پر. نہ ہر گناہ ایک جیسا ہے اور نہ ہر یہ جو ہے گنہگار ایک جیسا ہے. گناہ سب ایک جیسے نہیں ہیں, درجات ہیں گناہوں کے, کچھ گناہ کی شدت زیادہ ہے, کچھ گناہ کی شدت کم ہے. اور خود ایک ہی عمل انجام دینے والا, عمل ایک ہی ہے لیکن عمل کو انجام کون دے رہا ہے, اس کے اعتبار سے کافی فرق آ جاتا ہے. یہ جو ہے سزا میں بھی, اچھائی میں بھی ایسا ہی ہے, ایک ہی کام اچھا کام ہے, دو لوگوں نے انجام دیا, دونوں کی جزا یکساں نہیں ہے. برائی بھی ایسے ہی ہے, ایک ہی گناہ کو دو نے انجام دیا, ایک گناہ کو جاہل نے انجام دیا, وہی گناہ عالم نے انجام دیا, دونوں کی سزا ایک جیسی نہیں ہے. کچھ شخصیتیں ہیں, کچھ ہستیاں ہیں, یعنی کچھ گناہوں کا تعلق اس شخصیت کے لحاظ سے ہے, ہستی کے لحاظ سے ہے. ایک گناہ ایک کافر انجام دیتا ہے, ایک گناہ علی کا چاہنے والا انجام دیتا ہے, دونوں کی سزا برابر نہیں ہے. دونوں کی سزا برابر نہیں ہے. ایک گناہ عالم نے انجام دیا, ایک گناہ جاہل نے انجام دیا. حتیٰ قرآن پیغمبر کے سلسلے میں کہتا ہے یہ گناہ اگر پیغمبر کر دیں گے تو ان کا گناہ بہت بڑا ہو جائے گا. اگر کوئی خدا کی طرف کوئی جھوٹی جو ہے نسبت دے دے کہ خدا نے یہ کہا ہے, بہت سے لوگ دیتے ہیں نا, اللہ نے یہ کہا ہے, جبکہ اللہ نے کہا نہیں ہے, رسول اللہ نے یہ کہا ہے, رسول اللہ نے ایک جھوٹی حدیث پیش کر دیا, غلط نسبت خدا کی طرف دے دی. خدا دنیا میں سزا دے دیتا ہے, ان کو نہیں دیتا ہے. مقرر تقریر کر رہا ہے, دھواں دھار تقریر کر رہا ہے, زبان اس کی بند نہیں ہوتی ہے. لیکن جب یہی گناہ اگر پیغمبر انجام دے دیں, قرآن کیا کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر پیغمبر کریں گے نہیں, لو اگر پیغمبر ایسا کر دیں گے. دیکھیے عربی زبان میں اگر کے لیے دو لفظ ہے, ایک ان ہے ایک لو ہے. ان اور لو, ان کا معنی بھی اگر ہے, لو کا معنی بھی اگر ہے. ان اس اگر کو کہتے ہیں جس کے انجام پانے کا امکان ہوتا ہے, اور لو وہ اگر ہے جو انجام پانے جس کے امکان ہی نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر دنیا میں دو خدا ہوتے تو یہ کائنات فاسد ہو جاتی. ہو ہی نہیں سکتا ہے دو, لو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور ان کا استعمال وہاں کرتے ہیں جہاں ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. چنانچہ لو تقول علینا بعض الاقاویل, اگر پیغمبر خدا کہہ رہا ہے کوئی جھوٹی نسبت ہماری طرف دے دیتے. فرض کیجئے اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا ہے, پیغمبر اپنی مرضی سے کہہ رہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے. اللہ نے کسی چیز کو یہ حلال نہیں کیا ہے, پیغمبر نے اپنی مرضی سے آگے اعلان کر دیا کہ اللہ نے حلال کیا ہے. خدا نے کسی چیز کو واجب نہیں کیا تھا, پیغمبر اپنی مرضی سے آگے کہہ رہے کہ اللہ نے اسے یہ جو ہے اس عمل کو واجب قرار دیا ہے. جھوٹی نسبت اگر خدا کی طرف دے دے تو خدا کیا کہتا ہے, لو تقول علینا بعض, البتہ پیغمبر ایسا کر نہیں سکتے ہیں, لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعناه بالوتين. جس گھڑی پیغمبر یہ انجام دیں گے ہم کی گرفت بڑی سختی کے ساتھ کریں گے, پھر ان کے رگے گردن کو ہم کاٹ دیں گے. ہم جیسے لوگ آ کر کے 10 باتیں کہہ جاتے ہیں, خدا کی طرف سے کوئی سزا نہیں ملتی کم سے کم فوراً, لیکن پیغمبر کے لیے, پیغمبر کے لیے فوراً سزا ہے. اس لیے کہ اگر وہ گناہ ہم کریں تو اس کا اثر اور ہے, وہ گناہ اگر پیغمبر کریں تو اس کا اثر اور ہے. ایک آدمی سڑک کے کنارے کھڑا ہوا یہ جو ہے کیچڑ بیچ رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے, کیچڑ ہے. کسی نے اس کو اگر یہ جو ہے خرید لیا, خرید کے کھا لیا, کھا کر کے یہ جو ہے بیمار پڑ گیا, سزا کس کو دی جائے گی؟ اس کو سزا دیں گے تم نے کیوں بیچا کیچڑ, ہم کیچڑ بیچ رہے, کہہ کے بیچ رہے کیچڑ ہے. یہ بیچارے کھا کے بیمار ہو گئے تو غلطی ان کی ہے, اللہ نے کیا ان کو آنکھ نہیں دی تھی؟ انہوں نے دیکھا کہ انہیں کیوں کھایا, انہوں نے جو آئے گا مذمت ان کی کرے گا, کھایا کیوں؟ خب یہ تو معلوم تھا کیچڑ ہے. ہم اگر آ کے کہہ دیتے کہ خدا نے یہ بات کہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, دو چار عالموں سے پوچھ کر کے آپ معلوم تو کر سکتے ہیں نا یہ واقعی حکم خدا ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بات پیغمبر کہہ دے, کیچڑ اگر کوئی بیچتا ہے اس کی مذمت نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی آئس کریم بیچنے والا فاسد دودھ آئس کریم میں استعمال کر دے اور اسے کھا کر کے کھانے والا بیمار پڑ جائے, مذمت کس کی ہوگی, کھانے والے کی یا آئس کریم بیچنے والے کی؟ کیونکہ ہمیں کیا پتا, ہم تو آئس کریم دیکھ رہے ہیں, فلاں دکان کی بنی ہوئی یہاں کی بڑی اچھی ہوتی ہے, بہت معتبر ہے, اس دکان سے ہم لے کر کے آئے تھے. تم نے آئس کریم کے بھیس میں چونکہ تمہارے پر اعتماد تھا, بھروسہ تھا, اس کے اندر زہر نہیں ہو سکتا. پیغمبر جب کوئی بات کہتے تو پیغمبر کی بات پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے, لہذا پیغمبر اگر کوئی ایسی بات کہہ دیں گے, غلط بیانی سے کام لیں گے تو کیا کریں گے, لقطعنا منه الوتين، ہم ان کی رگے گردن کو کاٹ دیں گے. گناہ ایک ہی گناہ ہے مگر سزا کا انداز بدل گیا شخصیت کے لحاظ سے. ایسے ہی عالم اور جاہل. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آخر دیکھیے بعض گناہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں ان کا گناہ انہی کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں تک جو ہے سرایت کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں ذلت العالم تفسد العوالم. لغزش اگر جاہل سے ہوتی ہے تو اس کی لغزش، اس کی خطا، اس کی غلطی، اس کا گناہ اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جب عالم سے لغزش ہو جاتی ہے ذلت العالم تفسد العوالم، عالم کی غلطی جو ہے عالم کو تباہ کر دیتی ہے، عالم کو برباد کر دیتی ہے. البتہ عالم سے مراد یہاں فقط یہ جو ہے مولوی مولانا نہیں ہے، جس کے پاس بھی علم ہو، جس کے پاس بھی علم ہو. فرض کیجئے چار آیتیں ہم نے کتاب سے، قرآن سے، حدیث سے دیکھ کر کے تیار کی، ہمیں اس کا علم ہو گیا، وہ تقریر آ کر کے میں نے آپ کے ساتھ کر دی، کل تک ہم عالم تھے، آج آپ بھی عالم ہو. کل تک ان آیتوں کے سلسلے میں، ان حدیثوں کے سلسلے میں ہم عالم تھے، آج آپ بھی عالم ہو گئے. عالم جس کے پاس علم ہو. ذلت العالم تفسد العوالم. اور دوسری حدیث میں مولا کا ارشاد ہے کہ ذلت العالم کا انکسار السفینہ. جب عالم سے لغزش ہوتی ہے، جب عالم جو ہے بھٹکتا ہے، منحرف ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اس کی مثال ہے کشتی کے ٹوٹ جانے کی. اگر بیچ سمندر میں کشتی ٹوٹ جائے، کشتی تو ڈوبے گی ہی، تغرق و تغرق، خود بھی ڈوبے گی، دوسرے کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے گی. عالم سے اگر لغزش ہو جاتی ہے، عالم خود تو جو ہے گمراہ ہوتا ہے، جہنم میں جائے گا ہی، اپنے ساتھ دس لوگوں کو اور جہنم میں لے کر کے جائے گا. لہذا اس کی سزا بڑھ جاتی ہے، اس کی سزا میں اضافہ ہو جاتا ہے. پیغمبر کے سلسلے میں آیا، ازواج پیغمبر کو خطاب کر کر کے قرآن میں عجب جملہ ہے. خب بیوی ہیں، عام عورت یہ بھی ہیں، مگر قرآن کہتا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اے نبی کی بیویوں، اب جو تم نبی کی جو ہے زوجیت میں آ گئی ہو، تمہارا درجہ، تمہارا مقام دوسری عورتوں جیسا نہیں ہے. تمہاری نیکیاں اگر ہیں اس کا ثواب بھی ڈبل، اور تمہارے گناہ اگر ہیں تو اس کا ثواب، اس کا عذاب بھی ڈبل. یا نساء النبی، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. اے ازواج پیغمبر، تم میں سے جو کوئی بھی کھلا ہوا گناہ کرے گا، اشکار گناہ کرے گا، من یأت منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کا عذاب ڈبل ہو جائے گا. اس کا عذاب جو ہے وہ ڈبل ہے. اور اسی کے مقابلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اور جو ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور تم میں سے جو اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ تعمل عملا صالحا، اور نیک عمل انجام دے گا، نؤتها اجرها مرتين وعتدنا لها رزقا کریما، ہم نے اس کے لیے ثواب ڈبل رکھا ہے. سزا بھی ڈبل، ثواب بھی جو ہے ڈبل ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ اگر نبی کی زوجہ کوئی نیک کام کرے گی، اسے دیکھ کر کے دوسروں کے اندر نیکی کا جذبہ، وہ آئیڈیل ہے نا سماج میں، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ گناہ کر دیا، تو تصور جب نبی کی بیوی یہ کر سکتی تو ہم کیوں نہ کریں. بلکہ خیال یہ ہوتا ہے اگر نبی کی بیوی نے کیا تو یہ عمل گناہ تھوڑی ہوگا. وہی ہے کہ آئس کریم کے اندر تھوڑی امید ہے کہ اس کے اندر جو ہے فاسد دودھ پڑا ہوگا، ہم تو پورے اطمینان کے ساتھ اس کا استعمال کر رہے ہیں نا. لیکن ایک عام آدمی، مثال وہی ہے، کیچڑ لے کر کے بیچ رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیچڑ ہے. تو پیغمبر کے لیے بھی کچھ گناہ وہ ہیں جو شخصیتوں کے لحاظ سے ہیں. عزیزو دوسرے گناہ کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے، لیکن اب شیعہ گناہ کرتے ہیں، شیعوں سے توقع نہیں ہے نا، اہل بیت کے چاہنے والوں سے توقع نہیں ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، شیعہ تو نا، شیعہ تو نا، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بنو. مولا ہمارے عمل سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نے اچھا کام کیا تو اپنے لیے، اگر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، خیر خیرات کیا، مظلوموں کی حمایت کیا، اپنے کو گناہ سے دور رکھا ہم نے، تہمت شیعہ معاشرے میں اگر گناہ نہیں پایا جاتا، تہمتیں کوئی نہیں لگاتا ہے، بد اخلاقی نہیں پائی جاتی ہمارے، تو ہمارا عمل ہے آپ کو کیا؟ کہا نہیں، دیکھ کر کے کہیں گے جب امتی ایسے ہیں تو امام کیسا ہوگا. لیکن اگر تمہارے یہاں گناہ ہوتا رہے گا، ارے ہوتا ہے نا، بچے گناہ کرتے ہیں، ماں باپ پر بات جاتی، کیسے ان کے ماں باپ تھے؟ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ اگر ہم گناہ کریں گے، ہم اگر معصیت کریں گے، ہم اگر لغزشوں کا شکار ہو جائیں گے، لغزشیں ہم کریں گے، بدنام امام صادق ہوں گے، بدنام ائمہ ہوں گے. لہذا فرماتے، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. تمہارا گناہ عام جیسے لوگوں نہیں ہے. یہ مت کہو کہ اب تو سماج میں سبھی ایسا کرتے ہیں. خب سب اور ہیں، تم اور ہو، تمہاری حیثیت اور ہے، سب کی حیثیت اور ہے. تم شیعہ ہو، تم مومن ہو، تم حسین کے عزادار ہو، تم حسین کے جو ہے ماتمدار ہو، تمہیں دوسرے عنوان سے دیکھا جاتا ہے. تم اگر ظلم کا ساتھ دو گے، دوسرے اگر ساتھ دیتے ہیں، اتنا عیب نہیں ہے. لیکن تم اگر ظلم کا ساتھ دو گے، وہ حسین جس نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ماتمدار، اس کے چاہنے والے اگر ظلم کا ساتھ دیں گے، وہ حسین جس نے سجدے میں سر کٹا دیا، اس کے چاہنے والے اگر اپنے کو نماز سے دور رکھیں گے، وہ زینب جس کی چادر اگر چھن گئی تو امام سجاد یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، اس کے ماننے والیاں اگر جو ہے بے حجاب ہو جائیں گی، جس کا گناہ یہ جو ہے ڈبل گناہ ہے، ضعفین، دگنا گناہ ہو جائے گا، عالم کا گناہ، جاہل کا گناہ. چنانچہ قرآن میں ہے کہ یغفر للجاہل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. اللہ جاہل کے 70 گناہ کو معاف کر دے گا، عالم کا ایک گناہ نہیں معاف کرے گا. 70 گناہ جاہل کا معاف کر سکتا ہے، لیکن عالم کا، کیونکہ عرض کیا کہ عالم کا گناہ اپنی ذات تک محدود نہیں رہ جاتا ہے. زیادہ نقصان جو پہنچایا ہے وہ ایسے علماء ہی نے نقصان پہنچایا، علم ہونے کے باوجود. جناب ابو ذر سے خطاب کرتے ہیں پیغمبر، یا ابا ذر ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمه. ابو ذر، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا. معلوم ہے کہ غیبت حرام ہے، معلوم ہے کہ یہ جو ہے ظلم کی حمایت حرام ہے، معلوم ہے کہ باطل کی ثنا حرام ہے، معلوم ہے کہ ممبر رسول پہ آنے کے بعد حق کے بجائے باطل کو پیش کرنا گناہ اور حرام ہے، اور وہاں پر اس کام کو انجام دیتا ہے شہرت کے لیے، دولت کے لیے. خوف ہے نا ان چیزوں کا، کہ اگر یہ نہ کہیں گے، حق بات اگر بیان کریں گے، شاید ہم فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے، شاید گمنامی میں چلے جائیں. گمنامی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ من تعلم العلم وعمل به وعلم للہ دعیا فی ملکوت السماوات عظیما. وہ عالم جو علم کو حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی خدا کے لیے علم سکھاتا ہے، علم کی یہ جو ہے زکات بانٹتا ہے دوسروں کے لیے، ملکوت السما و آسمانوں میں اس کو عظیم کے نام سے یاد کیا. زمین والے کیا کسی کی تعریف کریں گے؟ زمین والے کی کیا کسی کی عظمت کا قصیدہ پڑھیں گے؟ ایسوں کا قصیدہ فرشتوں کی بزم میں پڑھا جاتا ہے. عذاب بھی زیادہ، اجر بھی زیادہ. ہمیشہ طاغوتوں نے، ظالم حکومتوں نے اگر اپنی حکومتوں کو جو ہے مضبوط کیا ہے، جہاں پر فوجیوں کا ہاتھ ہوتا تھا وہیں پر درباری عالموں کا بھی ہاتھ ہوتا تھا. زہری کو چوتھے امام نے یہی تو کہا تھا، تم جیسوں کی وجہ سے ہمارا حق مارا جاتا ہے، تم جیسوں کی وجہ سے. آج یہ ظالم حکمران اپنی حکومت کو جو ہے مستحکم بنائے ہیں. قتل حسین اتنا آسان نہ ہوتا ابن زیاد کے لیے اگر قاضی شورہ نے فتویٰ نہ دیا ہوتا. قاضی شورای نے اگر فتویٰ نہ دیا ہوتا تو اتنا آسان نہ ہو جاتا. ہمیشہ بنی امیہ نے سنتے آئے ہیں نا, ممبروں سے علی کے اوپر لعنت بھیجی جاتی تھی. ممبر پہ کون جاتا تھا, جاہل یا عالم؟ ممبر پہ جاہل تو نہیں آتے تھے, ممبر پہ عالم ہی آتے تھے. جس وقت شام میں امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں خاردار توق تھا, ماں برہنا, ماں کے سر کے اوپر جو ہے چادر نہیں, پھوپھی کے سر پر چادر نہیں, بہنیں اسیر کھڑی ہوئی ہیں, ایسے عالم میں جب وہ خطیب ممبر پہ گیا ہے اور ممبر پہ جانے کے بعد اس نے اہل بیت کی شان میں یہ جو ہے گستاخیاں کی ہیں اور بنی امیہ کے جو ہے فضائل بیان کرنا شروع کیے ہیں, یعنی عالم اپنے علم کو چھپا رہا ہے, حق کے اظہار کے بجائے باطل کی حمایت کر رہا ہے. ایک دفعہ امام سجاد کھڑے ہو گئے, کیا کہا تھا؟ ایوہ الخاطب اشتریتا سخط الخالق برزل مخلوق. اے مقرر, اے خطیب, تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا, تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. فتبوا مقعدک من النار, تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے. چونکہ ممبر حق بیان کرنے کے لیے ہے, ممبر باطل کی سناخانی کے لیے نہیں ہے. علم اگر تمہارے پاس ہے, علم کا تقاضا یہ ہے کہ حق کی مدد کرو, عدل کی مدد کرو, انصاف کی مدد کرو. اس کے بعد امام خطاب کرتے ہیں یزید سے, یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاحواض واتکلم بکلمات فیهن للہ رضا ولهؤلاء الجلساء اجر وثواب. اے یزید, اب ہمیں بھی اجازت دے, ان لکڑیوں کے ڈھیر پر میں بھی جاؤں. ممبر نہیں کہہ رہے امام, جہاں سے حق کا اعلان نہ کیا جائے وہ لکڑیوں کا ڈھیر تو ہو سکتا ہے, ممبر کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاحواض واتکلم بکلمات فیهن للہ رضا ولهؤلاء الجلساء اجر وثواب. اے یزید, مجھے بھی اجازت دے, لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور جا کر کے وہ باتیں کہوں جس سے اللہ خوش ہو اور سننے والوں کو بھی اجر و ثواب ملے. ابھی تک جو کچھ بیان کیا گیا اس سے اللہ ناراض تھا, تو خوش ہو گیا, انہیں بھی کچھ نہ ملا سننے والوں کو. یزید نے اجازت نہیں دی, کہا نہیں. یزید اپنے جال میں خود پھنس گیا ہے. عوام کو کیا باور کرایا گیا ہے؟ عوام کو یہی باور کرایا گیا کہ دین سے جو ہے منحرف ہیں, الیاذ باللہ گمراہ ہیں, نہ ان کے پاس علم ہے, نہ ان کے پاس تقویٰ ہے, جو تصور عوام کے ذہن میں ہے. اب عوام کی طرف سے ایک دباؤ پڑ رہا ہے یزید کے اوپر, کیوں نہیں دے دیتا اجازت؟ تھوڑا ہمارے تفریح کا سامان ہی ہوگا. وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک جوان ہے جس کا پورا گھرانہ مارا جا چکا ہے, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, جس کے پیروں میں بیڑی ہے, جس در بدر گھمایا لایا جا رہا ہے, حوصلے تو ٹوٹ ہی چکے ہوں گے, اور آتا جاتا بھی کچھ نہیں ہے. ممبر پہ جائیں گے, من 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 کچھ کریں گے, اتر آئیں گے نیچے, ہمارے تفریح کا سامان ہو جائے گا. مگر یزید تو پہچانتا تھا, یزید تو جانتا تھا, یزید اجازت دینے کو تیار نہیں. جب اصرار بڑھا تو یزید اعتراف کرنے پر مجبور ہوا, انہم اہل بیت زق العلم زقا ان سعدا لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان. ارے اس جوان کو نہیں جانتے ہو, یہ ان اہل بیت میں سے ہیں جن کو علم بھرایا گیا ہے. یہ اگر ممبر پہ چلے گئے تو مجھے اور آل ابو سفیان کو ذلیل کیے بغیر نیچے نہ اتریں گے. لیکن عوام کی طرف سے دباؤ پڑا, پریشر ہوا, یزید اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا. بھرے مجمع میں لایا تھا سید سجاد کو ذلیل کرنے کے لیے, بھرے مجمع میں سید سجاد کو لایا تھا یہ جو ہے رسوا کرنے کے لیے, لیکن عزت اللہ کے ہاتھ میں, جسے عزت دے دے. مجمع نے یہ مجبور کیا, پریشر میں آنے کے بعد یزید اجازت دینے پر مجبور ہوا. امام سجاد آئے, ممبر پہ آنے کے بعد اپنا تعارف کرانا شروع کرتا, ایوہ الناس اعطینا فتن وفضلنا بساب، اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں کی وجہ سے برتری اللہ نے ہم پہ دوسروں کو دی ہے. گنانا شروع کرتے، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ہماری 6 فضیلت یہ ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے، بردباری ہمیں دیا ہے، ہم یہ سارے مصائب اگر برداشت کر رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں حلم دیا ہے، ورنہ ہمیں کمزور مت سمجھنا. اوتین العلم والحلم والسماحت جمع مردی اللہ نے ہمیں دی ہے، والفصاحت فصاحت بیان ہمیں دیا ہے، اپنی باتوں کو اچھی طرح سے پیش کرنے کا سلیقہ ہمیں دیا ہے، والشجاعت اللہ نے ہمیں شجاعت دی ہے. شجاعت نہ ہوتی تو ایک اسیر زنجیروں میں جکڑا ہوا اتنے بڑے مجمع میں، دشمن کے مجمع میں بولنے کی ہمت کر سکتا تھا؟ والشجاعت. اور آخری چیز فرماتے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دل میں ہماری محبت اللہ نے رکھی ہے. جو مومن ہوگا اپنے دل میں ہماری محبت کا ضرور احساس کرے گا. وفضلنا بأن منا النبی المختار محمد ومنا الصدیق ومنا اسد اللہ واسد رسول ومنا التیار منا سبت هذه الامه. وہ پیغمبر جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا تعلق ہم سے ہے. اللہ کا شیر اور پیغمبر کا شیر ہمارے درمیان میں تھا. اس امت کے دونوں جو ہیں نواسے ہمارے خاندان کے تھے. وہ جعفر طیار جس کے شان قلم کیے گئے تھے جنگ موتا میں، وہ ہمارے ہی خاندان کے تھے، ہمارے یہاں کے رہنے والے تھے. یہ بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا پہچان لیا، من لم یعرفنی، اور جس نے ابھی بھی نہ پہچانا کہ میں کون ہوں، نبأته بحسبی و نسبی، تو اس کو میں اپنے حسب و نسب کے بارے میں بتاتا ہوں. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن خیر و من طافا و سعا، انا ابن من اسریا الی السما، انا ابن من بلغ به الی سدرۃ المنتہا، انا ابن من قاب قوسین او ادنا، انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمۃ الزہرا، انا ابن خدیجۃ الکبرى. اس کے بعد کہتے ہیں، انا ابن المجذور عن القفا، ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پسے گردن سے کاٹا گیا. انا ابن ترائح کربلا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ بے غسل و کفن کربلا میں پڑا ہوا ہے. انا ابن العطشان حتی مضا، میں اس پیاسے کا بیٹا ہوں جسے ذبح کرتے بھی پانی نہ پلایا گیا. انا ابن حسین ابن علی المرتضی، ارے میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، بس یہ سننا تھا مسجد میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف سے واہ حسینا واہ حسینا کی صدائیں بلند ہونے لگی. جب یزید نے یہ عالم دیکھا، مؤذن سے کہے مؤذن اذان دے دے، کیونکہ یہ وہ ہیں جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے یہ اپنا ذکر بند کر دیتے ہیں. مؤذن کھڑا ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر. امام نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ ہر ایک سے بڑا ہے. مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. امام نے کہا میں رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے. بس جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک دفعہ امام نے مؤذن سے، اے مؤذن تجھے اسی محمد کا واسطہ، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جا. یزید کی طرف خطاب کہ اے یزید، یہ محمد تیرے نانا ہے یا ہمارے؟ ارے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے، نواسے کو بے جرم و خطا ذبح کیا، ان کے خاندان کو اسیر کر کے در بدر پھرا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما.
پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارے دل میں اگر خوف ہو تو خدا کا خوف ہو، جہنم کا خوف ہو، عدل خدا کا خوف ہو، خدا کی نگرانی کا خوف ہو، بارِ الٰہ ہمیں طاغوت کے خوف سے، کافروں کے خوف سے، سماج کے خوف سے، رسم و رواج کے خوف سے، فقر و فاقے کے خوف سے، غربت کے خوف سے خدایا ہمیں محفوظ رکھ۔ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی میں گناہ شامل نہ ہونے پائے، اور بارِ الٰہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جب تک ہم توبہ نہ کریں اس وقت تک ہمیں موت مت دینا، موت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ بارِ الٰہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارِ الٰہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بارِ الٰہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره۔